بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته واتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. اسلامی قمری ہجری کا آٹھواں مہینہ اور اس کی 13 تاریخ شعبان المعظم کی 1445 ہجری کا برس ہے، اور 2024 فروری کا مہینہ ہے، 23 تاریخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اور اس کائنات کو جو بھی وجود بخشا ہے اس میں مختلف نظام چل رہے ہیں. کچھ نظام ایسے ہیں کہ انسان اور جن دیگر مخلوقات وہ خود بخود ہی ایسے خودکار طریقے سے ان امور کو سر انجام دے رہے ہیں، اور فطرتاً ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نظام اور اس کائنات کا ان کو ایک حصہ بنایا ہوا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشین کے اندر کچھ پرکاریاں ہوتی ہیں، پرزے ہوتے ہیں، جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو جب ایک گھومتی ہے تو ساتھ دوسری بھی گھومتی رہتی ہے، اور دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی گھوم رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ سب ہی گھوم رہی ہوتی ہیں. اگر آپ وہ گھڑی ہے نا ڈائل والی، تو اس کو آپ کھول لیں اور اس میں دیکھیں کہ وہ کس طرح وہ چل رہی ہے، اور اس سے بڑی آپ نے دیکھنی ہے تو پھر عجائب گھر میں چلے جائیں، میوزیم میں چلے جائیں، تو وہاں آپ کو بڑا اس کا نمونہ مل جائے گا کہ وہ کس طرح اس کا سسٹم چلتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر بھی کچھ ایسے فطرتاً چیزیں رکھی ہیں کہ انسان چاہے وہ ارادہ کرے یا نہ کرے، وہ اس نظام کا حصہ ہے، اس کائنات کا حصہ ہے، تو خودکار طریقے سے وہ نظام کا حصہ بن کر ان کو پورا کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس سب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں اور جنات کو اور دیگر مخلوق کو، زمین و آسمان کو، مزید ایک نظام کے تحت لانے کے لیے فرشتوں کو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جو ظاہری طور پر تو غیر مرئی ہے، کہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ انسانوں سے بہت زیادہ ان کی تعداد ہے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک ایک انسان کے ساتھ 17 اور بعض کم و بیش فرشتے ہیں مختلف امور کے لیے. 2 فرشتے کرامن کاتبین مشہور ہیں، اور کچھ انسان کی حفاظت کے لیے سورۃ الرعد کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے، اور کچھ دیگر امور کو پورا کرنے کے لیے انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے. تو انہی کے تحت اللہ سبحانہ و تعالی سال میں ایک مرتبہ فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ تین مختلف اوقات میں پروردگار کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، اور اسی طرح سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، اور پھر اسی طرح 15 شعبان کو. اور 15 شعبان کو خصوصی طور پر اس وجہ سے کہ آئندہ جو انسان پیدا ہونے والا ہے ان کا بھی اسی میں تذکرہ ہوگا، جو جس کی وفات ہوگی اس میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا، اور جس کو جتنا رزق ملے گا وہ بھی اس میں تذکرہ ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض وقت انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اور انسانوں کے کفن بازار میں آ چکے ہوتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس رات میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے 15 شعبان. اسی وجہ سے اس کو لیلۃ البراءت، مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ براءت من النار، کہ اللہ سبحانہ و ایسی رات جس میں انسانوں کو آگ سے بری کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، شب فارسی کا لفظ ہے، یعنی شب برات اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی رات جس میں براءت یعنی خلاصی عطا کی جائے، آزادی عطا کی جائے، کس سے؟ جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے. تو اس کو لیلۃ المغفرہ بھی بولتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا مکہ المکرمہ میں، تو عرب میں وہ قبیلہ تھا، اس کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، جانور تھے، چرواہے تھے، چونکہ اور قبیلہ بھی خود بھی بہت بڑا تھا اور ان کے پاس جانور بھی بہت زیادہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کو معافی دی جاتی ہے، تو اس سے تعبیر فرمائی کہ بنو کلب کے جو جانور ہیں، جانوروں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ بھی لیلۃ البرات، شب برات، لیلۃ المغفرہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے خصوصی کرم اور فضل سے کچھ سال میں متعدد مرتبہ، کبھی کوئی ایسا دن عطا کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی رات عطا کر دی جاتی ہے، اور کبھی کوئی ایسا مہینہ عطا کر دیا جاتا ہے، یا کبھی 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ عطا کر دیا جاتا ہے جس میں پروردگار کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رحمتوں سے ہر ایک انسان اپنے محنت اور عبادت کے بقدر حصہ وصولتا ہے. اب اسی کی رات کو دیکھیں، اس رات کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی بتائی گئی کہ ویسے تو عام ہر ایک جو بھی رات ہے اس کے بارے میں تو یہ عام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے نصف جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، اب رات کے جتنا بھی وقت ہے اس کو آپ دو میں تقسیم کریں، اس کا جو دوسرا حصہ ہے یا شب کا، رات کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر انسانوں کی طرف یہ ندا آتی ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی طلبگار ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اور لیکن اس رات کی خصوصیت یہ بتائی کہ پوری رات کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا، یہ رات بھی اور شب قدر کی رات بھی، تو دونوں راتوں میں پوری رات اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی کرم اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے اب اس کی شان کے مطابق، اور پھر انسانوں کو پکارا جاتا ہے. وہ جو احادیث کے اندر بتایا ہے، اگرچہ انسان سنتے نہیں ہیں لیکن پہلے سے بتا دیا، علم دے دیا کہ بھئی اس رات میں آپ کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، آپ کو جو ہے کہا جائے گا کہ مانگو. یہ ایک عجیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے، کہ دنیا میں بہت کم ہے جو کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے لو مانگو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے روزانہ ہر رات، اور پھر اس میں خصوصی دن بھی رکھ دی ہے، خصوصی راتیں بھی رکھ دی، تاکہ مزید بھی اگر کوئی لینا چاہے تو اس میں لے سکتا ہے عام دنیا کے دستور کے برعکس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نوازنے کا دن ہے. تو شعبان ہجری اور قمری اور اسلامی کیلنڈر کا آٹھواں مہینہ ہے، رمضان المبارک سے پہلے مہینہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے افراد لوگ رجب اور رمضان مبارک کے درمیان میں جو مہینہ شعبان کا آتا ہے اس سے غافل رہتے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس مہینے میں بعض اوقات روزے رکھتے ہیں تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی روزے نہیں رکھتے. یعنی انہوں نے آپ کی زندگی کا مشاہدہ کر کے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ جب آپ کی زندگی میں بار بار ماہ شعبان آیا، اور کسی شعبان کے مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، مطلب کہ بیچ میں کوئی وقفہ اور بیچ میں کوئی ناغہ نہیں کریں گے، اور مسلسل پے در پے روزے رکھا کرتے تھے. یعنی رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان کے اندر رکھتے تھے. اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا تھا کہ آپ بالکل ہی روزہ نہیں رکھتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے اس پورے مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھنا ہے. یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ دونوں جو آپ کے معمول تھے اس میں فرق اس وجہ سے کہ بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل دریافت ہیں کہ آپ نے ان کو اس خدشہ سے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کہیں وہ لازم اور فرض نہ ہو جائیں اور امت مشقت میں نہ پڑ جائے، امت کے لیے ایک رحمت، رحمت للعالمین تھے. تو اس وجہ سے امت کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے فرض قرار نہیں کی گئی تھی، سو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور طرز عمل تھا کہ کبھی آپ اس کو کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، کبھی بالکل ہی چھوڑ دیتے، تاکہ دیکھنے والوں کو، صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات بعض افراد اس میں یہ کہتے ہیں کہ شب بارات اس کی کوئی حیثیت یا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مدد العالی فرماتے ہیں کہ 10 مختلف صحابہ کرام سے اس کی روایات منقول ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، یعنی شعبان مختلف ان کی زندگی میں آئے، اور ایک مرتبہ جب شعبان کی یہ 15ویں تاریخ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے، ان باری تھی. تو آپ گھر میں آئے اور قمیض اتاری، پھر جو ہے دوبارہ فوراً اس کو پہن لیا اور پہن کر نکل گئے. میری ذہن میں یہ خدشہ ہوا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری اہلیہ کے پاس جا رہے ہیں، تو میں پیچھے پیچھے چلی گئی. تو پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں پہنچ گئے، جو مدینہ مسجد نبوی اس سے باہر، اس وقت اس زمانے میں اس وقت باہر تھا قبرستان جنت البقیع کا. تو جب وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مناجات کر رہے ہیں. یعنی پھر یہ بھی کہ بعض لوگوں نے اس واقعہ سے یہ اخذ کر لیا کہ بھئی یہ لازم سمجھ لیا کہ بھئی ہر شب برات جب آئے گی تو قبرستان کو جانا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے میں رکھو، جتنی مرتبہ آپ نے کیا ہے بس اتنا ہی کرو. زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، تو اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل اور اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کی رات کو قبرستان چلے جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو شب برات کے لیے، لیلۃ البرات کے لیے لازم سمجھنا اور اس کا حصہ سمجھنا اور باعث اجر اور ثواب سمجھنا، یہ اپنی طرف سے خود ساختہ ہوگا، تو اس سے اجتناب کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر کہتے ہیں میں جلدی جلدی، میں نے کہا اپنے آپ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے، تو آپ نے یہ کیوں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کر لیا؟ تو آپ آئے، جب گھر میں آ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نماز کے اندر مشغول ہو گئے، اور اتنی لمبی نماز، قیام بھی بہت لمبا کیا اور رکوع بھی بہت لمبا کیا اور پھر سجدہ بھی بہت لمبا کیا۔ جب آپ غیر معمولی سجدہ اتنا لمبا کر لیا تو مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر میں نے آپ کے پاؤں کے ایک انگلی کو، انگوٹھے کو پکڑ کر تھوڑا سا ہلایا تو آپ کا پاؤں ہلا، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حیات ہیں۔ تو سجدے میں پڑھ کر یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ مسنون بھی ہے کہ اس رات میں اگر یہ دعا مانگ لے، جو ہے عربی میں مانگ لے یا جو ہے اپنی زبان میں جو بھی اس کا مفہوم ہے وہ مانگ لے، کہ آپ اعوذ بعفوک من عقابک، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی کہ میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ میں آؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ اور آگے واعوذ برضاک من سخطک، اور میں اللہ کی سختی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پکڑ سے، کہ اللہ کی پکڑ مجھے نہ لے۔ تو یہ بھی جو ہے آپ واعوذ بک من کا جل وجہک، کہ میں اللہ اس عظیم ذات، عظیم صفات والی، جو جس کا میں نہ تو لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جس کا میں نہ تو کمان، جس کا اس کا حق ہے تعریف کرنے کا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کا، میں اس کی حمد و ثنا نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں سجدہ میں جا کر، یہ بھی مانگ سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ بات تو معلوم ہو گئی، یہ بات کہ اس رات میں عبادت ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی اس کے ساتھ مد نظر رہنی چاہیے کہ جو بھی عبادت انسان کرے تو وہ انفرادی کرے۔ ایک بات یہ کہ اس میں کوئی بھی عبادت اجتماعی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مخصوص طرز کی کوئی عبادت منقول نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کوئی مخصوص قسم کی عبادت منقول ہے کہ خاص نفل پڑھنے ہیں اور خاص کو ذکر و اذکار کرنا، ہاں بس یہ جو ایک دعا آپ کے سامنے ابھی ذکر ہوئی ہے تو یہ مانگ لے، یا اس کے الفاظ مفہوم میں دعا مانگ لے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا خلاصہ اس دعا کا یہی ہے کہ اپنی بخشش مانگے، اللہ کے غضب سے پناہ مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ حمد و ثنا کرے، تعریف بیان کرے۔ اور دعا کا ادب، دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو بعضوں نے دعا بھی کہا ہے کہ آدھی یہ دعا پر مشتمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اس کی ابتدا کے اندر تعریف بیان کی کہ تمام الحمدللہ۔ کہ اگر کوئی انسان اس کی اتنی بھی بڑی سے بڑی نعمت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو اور الحمدللہ کہہ دے تو گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مضبوط اور اس سے قوی کوئی حمد و ثنا نہیں ہو سکتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، اور پھر سورہ فاتحہ میں جو قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور مقدمہ ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا بھی پہلا جو لفظ بیان فرمایا تو وہ بھی الحمد سے شروع کیا، تو اس وجہ سے الحمدللہ کہہ دے تو یہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اللہ کے غضب سے پناہ چاہے۔ آج جس دور سے امت گزر رہی ہے، امت مسلمہ اجتماعی طور پر ہر ایک مختلف طرح کے خوف لاحق ہیں، اور ہر ایک جو ہے امت کا فرد مختلف طرح کے ان کو پریشانیاں لاحق ہیں اور عدم تحفظ کا شکار ہے، اور انجانے خوف کا شکار ہیں تو اپنے لیے جو ہے امت سب کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، اور ساتھ خصوصی طور پر پہلے گناہوں کی معافی مانگے، بخشش مانگے، کہ ظاہر ہے کہ جب ہم انفرادی اجتماعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بخشش مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، اور یہ جو اس میں خصوصیت بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، کہ بنو کلب کے جو جانور ہیں ان جانوروں کے اوپر جو بال ہیں ان کی تعداد کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، لیکن چند گنتی کے افراد ایسے ہیں جو مخصوص قسم کے گناہوں کے اندر اگر مبتلا ہیں تو ان کی اس عظیم مغفرت والی رات کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک کرنا، یعنی شرک فی العقائد کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کہ ایک سے زیادہ کوئی معبود بتلانا، کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ سے ایک سے زیادہ خدا ہے، اللہ الہ ہے، اور پھر ساتھ اس وجہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، کہ پہلے انکار کرنا ہے، کہ انکار کرو پھر آگے الا اللہ کا اقرار کرو، انکار پھر اقرار، تو اس وجہ سے الا اللہ، تو پہلے شرک سے جو بھی بندہ شرک کے اندر مبتلا ہوگا اس عظیم رات کے اندر بھی ایسے بندے کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے شرک فی صفات، کہ جو صفات پروردگار کی ہیں وہی ایک انسان کے اندر ثابت کرے، بزرگ کے اندر ثابت کرے، ولی کے اندر ثابت کرے، صحابی پیغمبر کے اندر ثابت کرے، کبھی فلاں زندگی بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، اور رزق بھی دے سکتا ہے، اور یہ تو صفات پروردگار کی ہیں خصوصی، اور پھر ساتھ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور کبھی مرے گا نہیں، یہ سب پروردگار کی صفات، تو یہ بھی شرک ہو گیا. اور عبادت کے اندر کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا، یعنی شرک فی عبادت، یہ تین قسم کے شرک ہو گئے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور صفات کے اندر، اور پھر عبادت کے اندر. تو ایسا بندہ اگر کسی بھی قسم کے شرک کے اندر مبتلا ہے، اب عبادت کے اندر مثال کے طور پر بندہ یہ کوئی بھی نیکی کر رہا ہے اور نیکی کے اندر دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے، یعنی شرک تو ہے لیکن مخفی ہے، خفیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ، اس کے ایسے بندے کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے. وجہ کہ وہ بندہ دوسروں کو دکھا رہا ہے، مخلوق کو دکھا رہا ہے، ان سے اپنی تعریف چاہ رہا ہے، نہ کہ پروردگار خالص اللہ کے لیے، نہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ حج عمرہ کر رہا ہے، اور نہ ہی ذکر و اذکار قرآن مجید یا کچھ اور جو بھی نیکی کرتا ہے زندگی کے اندر، صدقہ خیرات زکوٰۃ، تو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ میری تعریف کریں. تو اس میں ایک بات جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں، جو فرائض ہیں اس کے اندر اگر ہم ظاہری طور پر کوئی نیکی کر رہے ہیں، فرض کو بجا رہے ہیں، دوسروں کو نظر آ رہا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کریں، اپنا ارادہ بالکل پھر بھی صاف رکھیں، نیت صاف رکھیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لیکن جو نفلی عبادات ہیں جتنی بھی قسم کی ہیں، چاہے وہ نفلی نمازیں ہیں، یا نفلی روزے ہیں، یا نفلی عمرہ ہے، یا نفلی حج ہے، یا نفلی صدقہ خیرات ہے، یا کوئی بھی ہے، کسی بھی قسم کی نفلی جو عبادات ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ نفلی عبادات کو مخفی رکھا جائے، اتنا مخفی رکھا جائے کہ جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھی یہ کون سی عبادت کے اندر مشغول ہے، کون سی عبادت کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ سے تاکہ انسان کے اخلاص کا پتہ چلے کہ جس ذات کے لیے میں کر رہا ہوں اس کو پتہ ہے. تو بہرحال ایسے بندہ جو شرک کرتا ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوتی اس رات کے اندر. اور جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے. تو کوشش کریں کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو ان کو راضی کرے تاکہ اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش ہو جائے. اور تیسرا بندہ وہ ہے جو شراب نوشی کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، تو ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ نہ دے. اور اسی طرح جو بندہ زنا کے اندر مبتلا ہے، بدکاری کے اندر مبتلا ہے، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، اس سے توبہ نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح ایسا بندہ جو جس کے دل کے اندر دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ ہے, بغض ہے, اس کے اندر کھوٹ ہے کہ اس کو برا سمجھتا ہے, اس کو اس کے اندر دوسرے مسلمان کے بارے میں اس کے منفی جذبات ہے, تو اس ایسے بندے کی بھی اس رات کے اندر شب برات لیلۃ البرات کے اندر جو بخشش والی رات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان بڑے گناہوں سے بچ کر جو ہے اس رات کی عبادت کے اندر ہم مشغول ہوں. اور اسی طرح جو بندہ سلوار مرد جو حضرات ہیں وہ شلوار کو تخنوں سے یا قمیض کو جو اوپر سے آنے والا کپڑے کو ڈانپتا ہے تو وہ ایسا بندے کی بھی وہ بخشش نہیں ہوتی ہے. تو یہ چاند بڑے گناہ. اور باقی اس کے علاوہ کچھ امور ایسے ہیں جو ہم نے خود گڑ لیے ہیں, خود ساختہ ہیں, اس میں چراغا کرنا اور مجلس منعقد کرنا اور طرح طرح کے مختلف کھانے پکانا, یہ کوئی لازمی نہیں ہے اور اپنے ہی طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہیں, اور بلکہ ان سے حد المکان اجتناب کی ضرورت ہے. اور باقی میں نے بتا دیا کہ عبادت وہ انفرادی کرنی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے رات کے اندر جو بھی عبادت ہوگی چاہے وہ رات کی ہو چاہے اگلے دن کا روزہ ہو تو وہ نفلی ہوگا, تو وہ عبادت جو ہے نفلی گھر کے اندر ہی کرنی چاہیے. خصوصی طور پر جو نمازیں ہیں نفلی سنتیں ہیں وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر بھی تم عبادت کیا کرو اور اس کے اندر بھی تم نمازیں پڑھا کرو. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کہ جو نفلی نمازیں ہیں سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھا کریں تاکہ وہاں بھی برکت حاصل ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ دخان کے اندر اس رات کو رات مبارک بتایا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ لوگوں کے امور جو جتنے لوگ آئندہ سال فوت ہوں گے مریں گے اور جس رزق دیا جائے گا یا پیدا ہوں گے سب امور فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تم ان کا کھاتا ہے, اب اس کے مطابق تم نے دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو اللہ پھر اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلہ ہو تو میں اس رات میں جب رات کو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں عبادت کے اندر اور دن کو روزہ سے ہوں تاکہ میرا فیصلہ ایسی یعنی نیکی کی حالت میں ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اس نیت سے عبادت کر رہے ہیں اس رات کو اور دن کو روزہ رکھ کر کہ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اس رات کو تھوڑا وقت نکال کر عبادت کر میں مشغول ہو جائیں اور دن کو روزہ رکھ لیں, اور جو ہے تاکہ ہمارا جب فیصلہ ہونے والا ہو کہ پتہ نہیں آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی حالت میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو, اور کم از کم اور نہیں تو ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر ہی اس رات کو گزار لیں, اور رات عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھ لیں, فجر کی جماعت کو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو پوری رات کا اجر و ثواب مل جائے گا. حتیٰ کہ ایک اور بھی ہے سورہ آل عمران کے آخری جو رکوع ہے ان فی خلق السماوات آخر تک اگر اس کو پڑھ لے تو یہ بھی پوری رات کے پڑھنے جو ہے عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. بہر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شب برات کے جتنے بھی فضائل ہیں اس کو ہر قسم کے لغویات سے بدعات سے رسومات سے پاک صاف سنت کے مطابق گزارنے کی اس میں بندگی کرنے کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمیں بھی ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کی اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کے اندر بخشش فرماتے. وما علینا الا البلاغ.